बुध 24 अगस्त के सैरबीन के साथ जाफर रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। कराची के मेयर का इंतखाब गैर सरकारी तौर पर एमक्यूएम के उम्मीदवार वसीम अख्तर की कामयाबी का दावा, मगर एमक्यूएम की तश्वीश पर तजियाकार ने कहा,
जब तक के हुकूमत सलाखती का मुजाहरा नहीं करेगी और इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेगी उस वक्त तक मुश्किलात रहेंगी।
तफसीलात आलम खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के शहर कराची में आज बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो गया है। KMC 5 DMCs और जिला काउंसिल में आज मेयर और चेयरमैन के लिए वोट डाले गए। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक MQM के नामजद करदा उम्मीदवार वसीम अख्तर कराची के मेयर मुंतखब हो गए हैं। वसीम अख्तर ने इंतखाबात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा,
आप केसेस बनाए जाओ, मैं अदलिया में केसेस फेस करता रहूंगा। जहां तक इख्तियारात का ताल्लुक है, मेरे इल्म में है कि इख्तियारात बचे क्या है 13 अमेंडमेंट के बाद, जो अमेंडमेंट है SLGO मजीद ऑफिस होल्ड करने के बाद ही पता चलेगा कि बचा क्या है, बजट क्या कट क्या कहता है, पैसे कितने हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, वो तो जब ऑफिस होल्ड करूंगा जब देखूंगा मैं, अभी तो मैं जेल में हूँ।
इधर हुकूमत पाकिस्तान ने मुत्तहिद कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ रेफरेंस बरतानवी हुकूमत को भेजने का फैसला किया है और इस जमीन में कानूनी माहरीन की खिदमात हासिल की गई हैं। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
वजारत दाखिला के एक अहलकार के मुताबिक इस रेफरेंस की मंजूरी वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में एक आला सतह इजलास में दी गई। इजलास में MQM के कायद के खिलाफ आयन शिकने का मुकदमा दर्ज करने के बारे में भी गौर किया गया। ताहम कानूनी माहरीन का कहना है कि किसी गैर मुल्की के खिलाफ आयन शिकनी का मुकदमा दर्ज करने से कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक होने वाले आला सतह इजलास में अल्ताफ हुसैन की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इस बात का इयादा किया गया कि मुल्क के तकद्दस को हर कीमत पर मुकदम रखा जाएगा और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इंडिया के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह आज से इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर श्रीनगर पहुंचे हैं। 1 माह के दौरान उनका ये दूसरा दौरा है, लेकिन उनके पहुंचते ही वादी में मुजाहिरीन पर फोर्सेस की फायरिंग के एक और वाकये में 18 साल नौजवान की हलाकत के बाद सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की कश्मीर आमद पर जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में एहतजाजी मुजाहरीन पर पुलिस और CRPF एहलकारों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 18 साल आमिर मीर हलाक हो गए। मकामी लोगों ने बताया कि फोर्सेज ने लोगों पर बगैर किसी इश्तेआल के फायरिंग की।
बेताशा फायर किया वहाँ पे, कलर गन यूज किया। मैं मोहम्मद अब्दुल वानी बोल रहा हूँ, मेरे मकान में उन्होंने शेलिंग किया है और मैंने इतना कसूर किया कि मैंने उनको बताया आप छोटे बच्चों को क्यों पत्थर मार रहे हैं, क्यों इनको गोलियां चला रहे हैं, क्या इन्होंने किया।
इस दौरान पुलिस का कहना है कि पुलवामा जिले में ही पुलिस के गश्ती दस्ते पर नामालूम अफराद ने ग्रेनेड फेंका और धमाके में 5 फोर्सेज अहलकार जख्मी हो गए। 8 जुलाई को पुलिस के ऑपरेशन में मकबूल मुसल्ला कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद छिड़ी एहतजाजी तहरीक को दबाने के लिए पुलिस और CRPF की कार्रवाईयों में अब तक 65 से ज्यादा अफराद मारे गए हैं और 5,000 जख्मी हैं।
इटली में हुकाम का कहना है कि मुल्क के वस्ती हिस्से में आने वाले शदीद जलजले से 70 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि कई अफराद लापता हैं। हुकाम हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर रहे हैं। ताहम मुनहदिम इमारतों में फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इटली के वजीर आजम मैट्यू रेंजी का कहना है कि मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी। उधर म्यांमार में भी जलजले की इतलात हैं जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.8 रिकॉर्ड की गई है। अब तक की इतलात के मुताबिक इस जलजले में 3 अफराद हलाक हुए हैं जबकि कदीम शहर बैगान में कई मंदिरों को नुकसान पहुंचा है। जलजले के झटके पड़ोसी ममालिक थाईलैंड और बांग्लादेश में भी महसूस किए गए हैं। तुर्की के हुकाम का कहना है कि तुर्क फौज ने शाम के कस्बे जराबलस में अपने आप को दौलत इस्लामिया कहलाने वाली शिद्दत पसंद तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया है और अब उसके टैंक शाम में दाखिल हो गए हैं। तुर्की ने ऑपरेशन का आगाज जराबलस पर शदीद बमबारी से किया जिसमें आर्टिलरी और तुर्क फिजाइया का इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन में अमरीकी इत्तेहादी फिजाई हमलों की सूरत में स्पेशल फोर्सेज की मुआवनत कर रहे हैं। तुर्की के हिमायत याफ्ता शामी बागी भी इस ऑपरेशन में तुर्क फौज का साथ दे रहे हैं और इत्तलात हैं कि उन्होंने सरहदी इलाके जराबलस के करीब दौलत इस्लामिया के एक देहात को अपने कब्जे में ले लिया है। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिसमें फ्रांसीसी पुलिस नीस के साहिल पर एक मुसलमान खातून को پورے بدن کو ڈھانپنے والا تیراکی کا لباس برکینی اتارنے کے لیے زور ڈال رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ اقدام فرانس میں بحیرہ روم کے ساحل پر موجود کئی ساحلی تفریحی مقامات پر برکینی پر پابندی کے بعد لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی ٹیم ون ڈے کرکٹ میچ کیسا کھیل رہی ہے اور بھارتی آبدوز سے متعلق تفصیلات افشا کیسے ہو گئیں، اگر آپ جاننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں۔ مگر آئیے سربین کا آغاز کرتے ہیں کراچی میں جاری سیاسی ہلچل کے دوران شہر کے میئر اور بلدیاتی نمائندوں کے انتخابات سے۔ کراچی میں بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے کئی ماہ بعد بالآخر آج کراچی میں میئر اور ان کے نائب یعنی ڈیپیٹی میئر اور ضلع سربراہوں کا انتخاب عمل میں آیا۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما، سابق سینیٹر اور سابق صوبائی مشیر داخلہ وسیم اختر میئر کے لیے مضبوط امیدوار تھے اور انہی کی کامیابی کے دعوے سامنے آئے ہیں، جبکہ پارٹی نے ارشد بورا کو ان کا نائب نامزد کیا تھا۔ اور اب تمام تفصیلات بتانے کے لیے نامہ نگار ریاض سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاض، تازہ ترین کیا ہے آپ کے پاس؟
جی، نتائج ہرگز اتنے حیران کو نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی عام تھی کہ ایم کیو ایم کو کے ایم سی میں اکثر حاصل تھی، اور اس کے سامنے جو پانچ جماعتی اتحاد تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، وہ تمام جماعتیں جو اس سے پہلے اتحاد کی صورت میں الگ الگ ایم کیو ایم سے انتخابات میں حصہ لیتی رہی ہیں، وہ موجود تھی۔ تو غیر سرکاری اور غیر رسمی طور پر جو وسیم اختر ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ آج صبح وہ بختر بند گاڑی میں انہیں جیل سے یہاں پر لایا گیا تھا، اور جس کے بعد انہیں اس جو ایوان ہے وہاں پہ بٹھا دیا گیا، جہاں پہ انہوں نے جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں ڈاکٹر فاروق ستار، ان سے ملاقات کی، اور دوسرے جو رہنما تھے ان سے بھی مشاورت کی۔
جیل سے لائے گئے تھے یعنی وسیم اختر، 12 مئی کے مقدمات کے سلسلے میں ابھی تک زیر حراست ہیں میئر منتخب ہونے کے باوجود۔
جی، وسیم اختر پر الزام ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر عاصم پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ جو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ملزمان ہیں ان کا علاج کریں، اور دوسری جانب جب یہ الیکشن ہو رہے تھے تو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پولیس نے آج چالان پیش کیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وسیم اختر نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ وہ 12 مئی کے واقعات کی ہلاکتوں میں ملوث ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2007 میں 12 مئی کو اس وقت کے معزول چیف جسٹس افتخار احمد چودھری کراچی آئے تھے اور وہاں پر ہنگامہ آرائی ہوئی تھی۔
جی، تو ریاض، اب یہ جو انتخابات ہوئے ہیں ان کا سرکاری نتیجہ کب تک اس کا اعلان ہوگا؟
جی، پچھلی مرتبہ بھی کوئی ایک ہفتہ کا وقت لگ گیا تھا، جیسے انتخابات ہوئے تھے، اس مرتبہ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 روز کے اندر یہ جو نتائج ہیں سامنے آ جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن حکام کی طرف سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ دور دراز کے علاقوں کی وجہ سے اس میں تاخیر بھی، مگر یہ پورے سینٹرل کی شہر کی ساری نشستیں تھیں، اس کا نتیجہ جلد آ جائے گا۔ اب تک کے جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق ایم کیو ایم کو برتری حاصل ہے، کے ایم سی کے علاوہ ضلع شرقی میں بھی، وسطی میں بھی، اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ضلع کونسل کراچی میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے ملیر ڈی ایم سی سے ان کے جو چیئرمین ہیں بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں، مگر سب سے دلچسپ مقابلہ ضلع شرقی کی ڈی ایم سی میں ہوا ہے، جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون کا اتحاد تھا، مگر وہاں پہ جو چیئرمین ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کے منتخب ہوئے ہیں جبکہ وائس چیئرمین تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ سامنے آئے ہیں تو اس طریقے سے جو کراچی میں ایک دوسرے کے مخالف جماعتیں سمجھی جا رہی تھی اس مرتبہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحادی کے طور پر سامنے آئی ہیں
ریاض ایم کیو ایم گزشتہ دو چار دنوں میں جن حالات سے دو چار رہی جو تنظیمی ہلچل مچی رہی اس کا کوئی اثر نظر آیا آج کے انتخابات میں
جی الیکشن کے دنوں میں جو باہر کیمپوں میں گیما گیمی ہوتی ہے ایم کیو ایم وہ تو نظر نہیں آئی مگر اندر پہلے سے ظاہر ہے کہ ان ہاؤس الیکشن تھا اس وجہ سے اس پر کوئی زیادہ اثر نظر نہیں آیا تاہم ایم کیو ایم کی قیادت سرگرم تھی عامر خان بھی تھے ڈاکٹر فاروق ستار خواجہ اظہر حسن یہ تمام جو ڈی ایم سیز میں اور کے ایم سیز میں چکر لگا کر اپنے امیدواروں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے اور شام کو یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ڈاکٹر فاروق ستار کی کہ وہ کراچی میں بلدیاتی کامیابی پر جناح گراؤنڈ پر کوئی جشن منانے کی کوشش کریں گے کیونکہ کراچی کے لوگوں کو 7 سالوں کے بعد بلدیاتی نظام میں حصہ داری کا حصہ ملا ہے مگر وہ اس وجہ سے وہ اس پر حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رینجرز کی جانب سے یہ پورا علاقہ سیل کیا ہوا ہے
جی ریاض اختیارات کے معاملے پر میئر کے اختیارات کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں میں بڑی بحث رہی ہے آج کیا سرکار کی جانب سے میئر کے اختیارات پر کوئی بات سامنے آئی ہے
جی بالکل گزشتہ بلدیاتی نظام میں جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں متعارف کرایا گیا تھا اسی نظام کی وجہ سے سندھ میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر ہوئی اس کے بار بار قانون سازی میں تبدیلیاں کی گئی کوئی 7 سے 8 ترامیم ہوئی موجودہ وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو اتنا خاص اختیارات نہیں ہے جس میں خاص طور پر جو سڑکیں پختہ کرنا اور گلیوں کی پختہ کرنے کے علاوہ صفائی ستھرائی کا نظام ان کے پاس ہے جبکہ اس کے برعکس جو جنرل پرویز مشرف کا نظام تھا اس میں پولیس کے علاوہ تمام محکمے جو تھے وہ ناظمین کے پاس تھے تو موجودہ وقت بھی ایم کیو ایم کی مذاکرات ہوئے ہیں صوبائی حکومت سے مگر ابھی تک حکومت نے اس حوالے سے کوئی لچک کا اظہار نہیں کیا
جی بہت شکریہ ریاض سہیل ہمیں کراچی سے تفصیلات بتا رہے تھے کراچی میں میئر کے انتخاب اور اختیارات کے معاملے پر میئر کے انہی اختیارات کے معاملے پر صوبہ سندھ کی دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان بحث جاری رہی ہے مگر اب تک کوئی نتیجہ جیسا کہ آپ نے ریاض سے سنا نہیں نکل سکا میں نے کراچی میں صحافی ادریس بختیار سے پوچھا کہ میئر کے اختیارات ہونے یا نہ ہونے کی بحث شروع کیسے ہوئی تھی
ہوا یہ ہے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس موجود ہے لیکن اس آرڈیننس میں اتنی ترامیم کی گئی ہیں کہ میئر کے پاس اب بہت زیادہ اختیارات ویسے بھی نہیں ہیں پھر حکومت سندھ میں جب بلدیاتی ادارے نہیں تھے تو بہت سارے بلدیاتی اداروں کے بارے میں یا تو اسمبلی سے قانون پاس کروا لیا یا مختلف آرڈیننس کے ذریعے ان اداروں پہ حکومت کا قبضہ ہو گیا حکومت سندھ کا مثلاً سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے دراصل یہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی اور ڈیولیوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اور نیچے اختیارات کو منتقل کریں لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے بجائے انہوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دی کہ وہ پورے سندھ کے بلڈنگ کنٹرول کے معاملات کو بیٹھ کے کراچی میں طے کریں اور اس کا سربراہ لوکل گورنمنٹ کا وزیر ہوتا ہے واٹر بورڈ ہے وہ ہمیشہ سے بلدیات کے پاس تھا وہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس کر لیا کے ڈی اے کے معاملات بھی اس طرح انہوں نے اپنے پاس کر لیے یہ تو وہ ادارے ہیں جو بلدیاتی ادارے کہلاتے ہیں لیکن ان کا اختیارات سندھ حکومت کے پاس ہیں جو سندھ حکومت کو خطرہ تھا تو بلدیاتی ادارے پھر اختیارات بھی مانگیں گے اس لیے وہ مسلسل تاخیر کرتے چلے آ رہے تھے اور سپریم کورٹ اگر مداخلت نہ کرتا سو موٹو کاروائی نہ کرتا تو یہ انتخابات اب بھی شاید نہ ہوتے
ادریس بختیار صاحب اختیارات کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان کافی بحث رہی ہے کچھ برسوں میں تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جب میئر کا انتخاب ہو گیا ہے تو کیا اب توقع ہے امکان ہے کہ میئر کو وہ اختیارات دیے جائیں گے جن کی بنیاد پر کراچی کو چلایا جا سکے
اصل میں آپ کے سوال کا تو سیدھا جواب ہے وہ یہ کہ ایسا ہونا چاہیے اختیارات میئر کو منتقل کیے جانے چاہیے لیکن سندھ گورنمنٹ مجھے نہیں لگتا کہ اختیارات میئر کو منتقل کرے گی اس طرح جینوئنلی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ جس طرح ہونے چاہیے کیونکہ اگر یہ اختیارات منتقل کر دیں گے تو انہیں فنڈس بھی منتقل کرنے پڑیں گے صرف اختیارات منتقل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ فنڈس فراہم نہ کریں اگر کراچی میں صرف 10 ارب روپے کے کوئی پروجیکٹ ہیں تو کراچی 10 ارب روپے کے پروجیکٹ کا شہر نہیں ہے وہ اس سے بہت زیادہ کا ہے اور ظاہر ہے بلدیاتی ادارے زیادہ کا مطالبہ کریں گے مگر خود امکیم اس وقت جن مشکلات کا شکار ہے اس کی وجہ سے اختیارات حاصل کرنا ذرا امکیم کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہوگا اور یہ توقع کرنا کہ سندھ حکومت از خود اختیارات منتقل کر دے گی یہ بہت زیادہ توقع رکھنی ہے سندھ حکومت سے جو کبھی بھی شہری علاقوں کے معاملے میں کوئی بہت زیادہ فراخ دل نہیں رہی ہے.
تو ادریس بختیار صاحب اگر اختیارات نہیں ہوں گے میئر کے پاس اور جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ ایم کیو ایم گزشتہ دو چار دن سے جن معاملات سے دو چار ہے اس صورت میں آپ کیا دیکھتے ہیں اگر اختیارات نہیں ہوں گے تو پھر ایم کیو ایم کا یہ جو منتخب میئر ہے یعنی وسیم اختر صاحب پھر شہر کی وہ توقعات کیسے پوری کر سکیں گے جو شہری ان سے لگا لیں گے؟
جی یہ مشکل رہے گی یقیناً جب تک کہ حکومت فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کرے گی اور اختیارات منتقل نہیں کرے گی اس وقت تک مشکلات رہیں گی. سندھ حکومت کو کراچی کو بھی جو شہری علاقوں کو سندھ کا حصہ سمجھنا چاہیے اور انہیں ان کے جائز حقوق دینے چاہیے. تو اگر اس شہر میں پچھلے کئی مہینوں سے کچرا نہیں اٹھایا جا سکا ہے تو کے ایم سی کو ان سارے کام کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے, ان کو فنڈز انہیں سندھ حکومت فراہم کرے گی, فنڈ سندھ حکومت کو فراہم کرنے چاہیے.
ادریس بختیار صاحب ایک اور قانونی پیچیدگی ہے اور وسیم اختر صاحب 12 مئی 2007 کے مقدمات کے سلسلے میں جیل میں ہیں. اب اگر وہ میئر منتخب ہو بھی جاتے ہیں تو کتنا آسان ہوگا ان کے لیے کراچی کے انتظامی معاملات کو چلانا اگر وہ فی الحال جیل سے رہا نہیں ہوتے یا اس مقدمے سے ان کی جان نہیں چھوٹتی فی الحال؟ تو
دیکھیے جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے یہ مقدمات مستقل بہت سے لوگوں کے خلاف بار بار درج کیے جاتے رہے. اگر عدالت وسیم اختر کو سزا دے دیتی ہے تو معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا کوئی جب پھر دوبارہ کوئی میئر منتخب ہوگا. لیکن صرف جیل میں رکھ کے ان کو ان چیزوں سے محروم رکھنا کہ وہ اپنے اختیارات استعمال نہ کر سکے یہ نہ آئین کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق ہے. اگر یہ وسیم اختر کو کام نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں تو یہ جیل سے نہیں چھوڑیں گے ان کو.
لیکن حکومت کے لیے تو بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ عدالتیں آزاد ہیں اور مقدمات کا فیصلہ عدالتیں کریں گی.
بالکل ٹھیک ہے, یہ بات کہی جا سکتی ہے عدالتیں آزاد ہیں, لیکن عدالتیں ان مقدمات کا فیصلہ کرتی ہیں جو ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. مقدمات پیش کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن عدالت یہ نہیں کر سکتی کہ اس زبردستی ایک مقدمہ اپنے سامنے منگوا کے اور اس کی سماعت کرے, یہ ممکن نہیں ہے. وہ ذمہ داری تو عدالتوں کی نہیں ہے, وہ ذمہ داری تو پروسیکیوشن کی ہے, حکومت سندھ کی ہے, جن لوگوں نے گرفتار کیا ان کی ذمہ داری ہے.
کراچی سے صحافی ادریس بختیار. ادھر سندھ کے وزیراعلی سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں متعارف کروایا جانے والا نظام تباہی کا نظام تھا, بلدیاتی اداروں میں یہ قابلیت تھی ہی نہیں کہ وہ اتنے محکمے سنبھال سکیں. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایم کیو ایم کو یقین دہانی کروائی ہے کہ لاپتہ اور ماورائے عدالت قتل ہونے والے کارکنوں کی شکایت کے ازالے کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی. ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے گفتگو کے آغاز میں وزیر اعلیٰ سے سوال کیا کہ کیا یہ تاثر درست ہے کہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کی.
پیپلز پارٹی کیوں نہیں چاہے گی اگر آپ دیکھ لیں کہ اوور ویلمنگلی پیپلز, اس لیے اب تو پارٹی بیسس پہ, پہلے تو پارٹی بیسس پہ الیکشن نہیں ہوتے تھے, پارٹی بیسس پہ الیکشن ہے اور ہم نے ہر جگہ سے الیکشن جیتے ہیں, جو ہمارے اسٹرینتھ کے پاکٹس ہیں ان سے تو جیتا ہے, جو ہمارے تھوڑے سے ان دا سینس کے ٹریڈیشنلی پیپلز پارٹی کے ایریاز نہیں تھی وہاں سے بھی ہم جیتے ہیں. تو ہم کیوں چاہیں گے, یہ پروبیبلی جو آ رہے ہیں وہی چاہیں گے نا کہ نہ ہم تو جیتے ہیں ساری چیزیں.
سندھ میں بلدیاتی نظام جو دو انتہاؤں پہ نظر آتا ہے, ایک وہ انتہا تھی جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو بلدیاتی اداروں کے پاس پولیس کے علاوہ تمام محکمے ان کے حوالے تھے, دوسرا موجودہ نظام ہے جس میں انتہائی محدود اختیارات ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, کوئی بیلنس نہیں ہے؟
پرویز مشرف کا جو قانون تھا جو انہوں نے بنایا تھا, ہمارے حساب سے ہم نے تو بہت کہا کہ وہ ڈیولیوشن نہیں تھا, وہ ڈیمولیشن پلان تھا ایک جو بنایا گیا. ان کو کہتے ہیں بلدیاتی, آپ نے خود کہا نا بلدیاتی ادارے, تو بلدیات کے حساب سے جو کام کرنا ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے. ان اداروں کو بہت زیادہ پاور دے دیے گئے تھے کہ تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہو گئی تھی پروونشل گورنمنٹ, بیلنس اس وقت خراب ہوا تھا. نہیں تو بلدیاتی اداروں کے جو میونسپل سروسز ہیں, اور اگر آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں تو بلدیاتی اداروں کے یہی 19-20 یہی پاورز ہوتے ہیں. تو وہ پاورز دیے گئے ہیں, ہم نے تو کافی, اور اس پہ بھی کرٹیسزم ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل کراچی میں کے ایم سی سے پاورز ڈیوالو کر کے ڈی ایم سیز کو دیے گئے, تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ڈی ایم سیز ہونے چاہیے. فائنینشیل پاورز کی بات کی جاتی ہے تو جو ان کا مینڈیٹ ہے, جو ان کا کام ہے, اس کے فائنینشیل پاورز ان کو ایز اے سنگل لائن ٹرانسفر دیے جائیں گے. میرے خیال سے کہ اگر یہ ادارے اور بہتر کام کریں گے تو فردر ڈیوالو کر کے ان کو کام دیے جا سکتے ہیں.
تو ویسے یہ ایسا نظر نہیں آتا کہ کافی ممالک میں خاص طور پر جو ماڈرن کنٹریز ہیں, امریکہ ہے, برٹن ہے یا دوسرے ہیں اس قسم کے, وہاں پر جو لوکل کاؤنسلس ہیں وہ یہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے جو محکمے سنبھالتی ہیں.
ہر جگہ پہ فرق ہے. ہم امریکہ اور یورپ سے اپنے آپ کو لندن سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ ذرا ہمسائے ملکوں میں چلے جائیں نا, آپ کو کمپریبلس دیکھنے پڑتے ہیں. میں خود چاہتا ہوں کہ وہ ہماری لوکل کاؤنسلز اتنی, ان کی کیپیسٹی اتنی ہم بلڈ کر لیں کہ یہ کام چلا سکے, لیکن ہمارے یہاں یہ لوکل کاؤنسلز جو ہیں وہ بلدیاتی نظام کے سلسلے میں ان کی یہی کیپیسٹی, اور یہ میں نہیں کہہ رہا کیپیسٹی ہم نے اور بڑھانی چاہیے. اسکولس بھی میٹروپولیٹن کے اندر تو اسکولس بھی ہیں, لیکن آپ یہ مجھے بتائیں, یہ پہلے بھی تھے, یہ ابھی کی بات نہیں ہے. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اندر اسکولز ہیں, لیکن کراچی میں سب سے زیادہ پرائیویٹ اسکولز ہیں. گورنمنٹ کی جو میٹروپولیٹن اسکولز ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے.
جیسے آپ نے خود نے ذکر کیا کہ کراچی کے علاوہ باقی سندھ کے تقریباً تمام اضلاع میں پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی,
ایون کراچی میں, کراچی میں سے میرے خیال ہے دو یا تین
دو ڈی ایم سیز ہم لے لیں گے, ڈسٹرکٹ کونسل اس کے علاوہ.
ڈسٹرکٹ کونسل تو ایسا نہیں ہے,
ظاہر ہے کہ اتنی اکثریت ہے. تو کیا آپ اپنے لوگوں کو ہی کچھ اختیار دیں گے اس لوکل باڈی سسٹم میں؟
دیکھیں آپ بھی میرے ہیں نا, تو آپ کو میں اختیار جو ہی دوں گا جو آپ کا قانون میں بنتا ہے. قانون کے حساب سے جو بھی اختیار ہیں وہ سارے دیے جائیں گے. اپنے پرائے کوئی پرائے نہیں ہے, سارے الیکٹڈ لوگ ہیں, لیکن قانون کے حساب سے اختیار دیا جائے گا.
تو کراچی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ میئر کا جو نامزد امیدوار ہے وسیم اختر وہ جیل میں ہوگا. تو آپ نہیں سمجھتے اس سے مزید تلخیاں بڑھیں گی؟
متحدہ قومی موومنٹ کو پورا حق ہے کہ جس کو بھی, اس لیے کہ ان کی اکثریت ہے الیکشن میں, جو بھی وہ نامنیٹ کرتے ہیں اپنا میئریل کینڈیڈیٹ, اس کو پورا حق ہے کہ وہ الیکٹ ہو. وسیم ڈیو پروسیس لا کو فالو کرنا ہے. وسیم اختر کو کورٹ میں آلریڈی کیس ہے ان کی بیل کا بھی, اور وہ کورٹ, اب وہ سبجیکٹس میٹر ایک ہے, کورٹ ہی ڈیسائڈ کریں گی. ہاں ضرور یہ بات آپ کی بالکل صحیح کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے, شاید مجھے ہسٹری نہیں پتا کہ پہلے کوئی ایسا میئر جو ہے وہ جیل سے الیکٹ ہوا, لیکن میں نے ممبرز آف دی پارلیمنٹ بھی آپ کو بتایا کہ جیل سے الیکٹ ہوئے ان دا پاسٹ.
وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی ریاض سہیل سے. آپ سن چکے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ ان دنوں ایک بحرانی کیفیت سے دو چار ہے, تو آئیے طاہر عمران سے پوچھیں کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے.
گزشتہ تین دنوں میں ایم کیو ایم کے حوالے سے پاکستانی سوشل میڈیا پر بہت بات ہوتی رہی ہے, خاص طور پہ جب بھوک ہڑتال چل رہی تھی, پھر اس کے بعد اس بھوک ہڑتال کے خلاف اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں. اس وقت پاکستانی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز جو ہیں وہ ایم کیو ایم, فاروق ستار اور دوسرے رہنماؤں کے الطاف حسین جیسے ہیں, ایم کیو ایم کے قائد, ان کے نام کے ٹرینڈز چلتے رہے. لیکن جو کل کی پریس کانفرنس ہے اس سے پہلے کے جو ٹرینڈ, جو بات چیت تھی, وہ اس کا ٹون اور تھا, اور اس کے بعد جو ہے اس کی ٹون کمپلیٹلی مختلف ہے. اس کا جو طرز تخاطب ہے, اس میں جو بات کی جا رہی ہے, ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے.
طاہر کیا فرق آیا ہے گزشتہ روز کی ڈاکٹر فاروق ستار کی پریس کانفرنس کے بعد, اس ٹرینڈ میں آپ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟
اس میں جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ڈاکٹر فاروق ستار کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ایک شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ان کا یہ سمجھنا ہے کہ یہ شاید ایم کیو ایم کی ملی بھگت ہے, کہ وہ اس وقت معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ جو پریشر ایم کیو ایم کے اوپر ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری جانب ایک سائزیبل گروہ ہے, ایک کافی تعداد ہے لوگوں کی جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب ایم کیو ایم کے قائد نے کے کہنے پر ایک نجی چینل کے اوپر حملہ کیا گیا, اس کے ایک دفتر کے اوپر, چینل پہ بھی حملہ نہیں, اس کے ایک مارکیٹنگ کا دفتر ہے صدر میں, اس پہ حملہ کیا گیا, تو تب تو رینجرز فوراً حرکت میں آئے اور انہوں نے آ کے لوگوں کی گرفتاریاں کی. ایم کیو ایم کے رہنما کو باقاعدہ کیمرے کے اوپر کیا جا رہا ہے, جبکہ دوسری جانب گزشتہ سال یہاں اسلام آباد میں پارلیمنٹ کا احوال لوگوں کے سامنے ہے, اور پاکستان ٹیلی ویژن جو سرکاری ٹی وی ہے اس کے اوپر جب حملہ کیا, تو لوگ ان دونوں کا موازنہ کر رہے ہیں کہ اس کے کیسز بھی چل رہے ہیں, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی, اس کے اوپر فوری ایکشن بھی نہیں ہوا, اس کے اوپر سب چپ کر کے بیٹھے رہے, اور یہاں پہ فوراً گرفتاریاں. جو فرق ہے اس میں جو سیکیورٹی اداروں کا, اس کے اوپر بہت بات ہوتی رہی ہے کل سے. اور دوسرے نمبر پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ کیا یہ ایم کیو ایم کے اوپر الطاف حسین جو قائد ہیں ان کی گرفت کا خاتمے کا وقت ہے, کیا یہ نئی ایم کیو ایم ہے؟ اس حوالے سے بہت ساری جو چیمگوئیاں ہیں, اسپیکولیشنز ہیں, وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں.
تو کیا صرف ایم کیو ایم کے خلاف بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ؟
ایم کیو ایم کے خلاف بالکل بات نہیں ہو رہی. ایک مخصوص طبقہ ہے جس کے پیچھے چند سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں جو کہ لکھ رہے ہیں, اور اس میں بہت حد تک جو ہے وہ آٹو جو ٹویٹس ہیں اور جو جعلی اکاؤنٹ ہیں میرے, یعنی کہ جو میری اسیسمنٹ اس کے مطابق ان سے ٹویٹس کی جا رہی ہیں بہت حد تک. لیکن کچھ لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں, مثلا ہمارے فیس بک پہ اگر بی بی سی اردو کے اوپر جائیں تو بہت سارا کچھ جو ہے, لیکن اس میں ٹون وہی ہے جو کہ فیڈ کی جاتی رہی ہے اتنے عرصے سے جو کہ مختلف جماعتوں سے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس قسم کی سرگرمیوں میں. لیکن ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اس, جن کو یہ چیز بہت بری لگی کہ ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ جو رینجرز کے اہلکاروں نے جس طریقے سے ان کو لے کے گئے اس کے اوپر بہت شدید رد عمل آیا کہ ان کا بات کرنے کا حق تھا, ان کو بات کرنی جانی چاہیے تھی. دوسرے نمبر پہ ان کے حق میں بات ہو رہی ہے کہ اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ پارٹی کے اندر یا پارٹی ہے تو بہت ساری پارٹیز اور میں بھی اس طرح کے مسائل چلتے رہے ہیں, تو اس کے اوپر کیوں اتنا ایکشن. تو اس لحاظ سے مکمل طور پہ اگر ہم جینون جو لوگوں کی رائے ہے اس کو کہیں تو مکمل طور پہ ایم کیو ایم کے خلاف نہیں ہے.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے,
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
کھیل کی خبریں سنتے ہیں عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں آج ساؤتھ ہمپٹن میں پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. پاکستانی ٹیم اس وقت عالمی ون ڈے رینکنگ میں 9 نمبر پر ہے جبکہ انگلینڈ کا نمبر 5 ہے. انگلینڈ کی ٹیم 2005 کے بعد سے پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز نہیں ہاری ہے. دونوں ٹیموں کے کپتانوں کو اپنی خراب بیٹنگ فارم کا سامنا ہے. اظہر علی کی آخری 12 اننگز میں کوئی نصف سینچری نہیں. اسی طرح اوئن مارگن بھی 11 اننگز میں کوئی نصف سینچری سکور نہیں کر پائے ہیں. سری لنکا اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے آج کولمبو میں جاری ہے اور سری لنکا کی ٹیم ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کر رہی ہے. انگلینڈ کے ون ڈے کپتان اوئن مارگن کا کہنا ہے کہ کسی بھی کھلاڑی کو اس سال اکتوبر میں ہونے والے بنگلہ دیش کے دورے پر جانے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا, بلکہ دورے پر جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کھلاڑی انفرادی طور پر کریں گے. واضح رہے کہ گزشتہ ماہ ڈھاکہ میں 20 یرغمالیوں کی ہلاکت کے واقعے کے بعد انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے اپنے سیکیورٹی ماہرین کو ڈھاکہ بھیجا تھا. یہ ماہرین کل انگلینڈ کے کھلاڑیوں سے ملاقات کرنے والے ہیں جس میں وہ سیکیورٹی کی صورتحال سے انہیں آگاہ کریں گے. یو ایس اوپن ٹینس کی سیڈنگ جاری کر دی گئی ہے جس کا آغاز 29 اگست سے ہوگا. عالمی نمبر 1 اور دفاعی چیمپئن نوویک جوکوویچ ٹاپ سیڈ ہیں. ومبلڈن چیمپئن اینڈی مرے کی سیڈنگ دوسری ہے. سٹین وارنگ کا تیسرے اور رافائل نڈال چوتھے نمبر پر ہیں. خواتین مقابلوں میں سرینا ولیمز ٹاپ سیڈ ہیں. بارسلونا کے گول کیپر کلاڈیو براوو مینچسٹر سٹی پہنچے ہیں جہاں ان کا میڈیکل ہونا ہے. براوو کے مینچسٹر سٹی میں شامل ہونے کے امکانات روشن ہیں. موجودہ گول کیپر جو ہارٹ اگرچہ آج چیمپئنز لیگ کا میچ کھیل رہے ہیں لیکن مینچسٹر سٹی کے مینیجر پیپ گارڈیولا کہہ چکے ہیں کہ اگر جو ہارٹ چاہیں تو سٹی کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں. بوروسیا ڈارٹمنڈ اور سیویا نے جو ہارٹ سے معاہدے میں دلچسپی ظاہر کی ہے.
کھیل کی خبریں آپ نے عبدالرشید شکور سے سنی, سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ترک فوج نے شام کے اندر جا کر کیا کاروائی کی ہے اور سوات میں ایک خاتون کو ان کے ہی گھر والوں نے سنسار کرنے کی کوشش کیوں کی ہے, یہ تفصیل آپ کو ذرا دیر میں سنوائیں گے. پہلے اب تک کی اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں شمائلہ خان سے.
پاکستان کے شہر کراچی میں آج ہوئے بلدیاتی انتخابات میں کے ایم سی, 5 ڈی ایم سیز اور ضلع کونسل میں میئر اور چیئرمین کے لیے ووٹ ڈالے گئے. غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق ایم کے ایم کے نامزد کردہ امیدوار وسیم اختر کراچی کے میئر منتخب ہو گئے ہیں. حکومت پاکستان نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے خلاف ریفرنس برطانوی حکومت کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سمند میں قانونی ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں. اٹلی میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے وسطی حصے میں آنے والے شدید زلزلے سے 70 سے زیادہ افراد ہلاک جبکہ کئی افراد اب تک لاپتہ ہیں. ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. ادھر میامار میں بھی زلزلے کی اطلاعات ہیں جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.8 ریکارڈ کی گئی ہے. اس زلزلے میں 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ قدیم شہر بیگان میں کئی مندروں کو نقصان بھی پہنچا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ترکی نے شام کے قصبے جرابلس میں شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. ترک فوج کے دستے جنہیں فضائیہ کی مدد بھی حاصل ہے اپنی سرحد سے ان کے خلاف بمباری کر رہے ہیں. مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ جعفری سے.
آپریشن کا آغاز صبح 4 بجے کے قریب جرابلس پر شدید گولہ باری سے کیا گیا جس کے بعد ترک فوج کے تقریباً درجن بھر ٹینک سرحد پار کر کے جرابلس میں داخل ہو گئے. فوجی ذرائع کے مطابق جرابلس میں ٹینکوں اور راکٹس کی مدد سے 70 کے قریب اہداف کو نشانہ بنایا گیا جبکہ 12 اہداف فضائی حملوں سے زیر کیے گئے. اس حملے سے پہلے ترک فوج کے خصوصی دستے شام میں داخل ہوئے. عینی شاہدین کے مطابق حملے کے بعد علاقے پر دھوئیں کے بادل چھا گئے اور شدید گولہ باری کی آوازیں سنائی دیتی رہیں. صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن صرف شدت پسند دولت اسلامیہ کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس میں کرد ملیشیا کے جنگجوؤں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے.
آج صبح 4 بجے ہماری فوج نے اپنے آپ کو دولت اسلامیہ کہنے والی تنظیم اور شام کی کرد ملیشیا کے خلاف شمالی شام میں آپریشن شروع کیا ہے. یہ گروہ ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہے تھے. شام سے ہماری سرزمین پر حملے ہو رہے تھے. غازی انتب اور کلس کے واقعات ہمیں اس نقطے پر لے آئے کہ یہ آخری حد ہے, ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا, اور آج الگ صبح اس عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے.
شام کے کرد جنگجوؤں پر حملوں کا مقصد دولت اسلامیہ کی جانب سے علاقہ خالی کیے جانے کے بعد اسے کردوں کے اثر و رسوخ میں جانے سے روکنا ہے. دولت اسلامیہ کی جانب سے بھی جوابی کاروائی کی اطلاعات ہیں. جرابلس سے 2 گولے ترکی کے سرحدی شہر کارکاموش پر گرے ہیں جس کے بعد شہریوں کے لیے یہ وارننگ جاری کی گئی.
عوام کے تحفظ کے لیے آپ سے مودبانہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور مارٹر حملوں کے خدشے کے باعث گھروں کے گراؤنڈ فلور پر ہی رہیں.
شام اور ترکی کی سرحد کے قریب کئی اور علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. کلیس میں ایک کسان نے بتایا کہ انہوں نے راکٹ سے بچنے کے لیے کیسے پناہ لی.
میں اپنے ٹریکٹر سے مکئی کاٹ رہا تھا, مجھے فضا میں راکٹ کی آواز سنائی دی. میں بہت خوفزدہ ہو گیا اور جلدی سے ٹریکٹر روک کر اس کے انجن کے نیچے چھپ گیا.
ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اغلو نے تصدیق کی ہے کہ ترکی کی فوج شام میں داخل ہو چکی ہے اور وہ سرحد کے 2 میل اندر حملہ کر رہی ہے. غازی انتب میں شادی کی تقریب پر ہونے والے حملے کے بعد انکرا میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا,
ہم داعش اور دوسری دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آخری حد تک لڑیں گے. ہم ان ملکوں کی مدد بھی جاری رکھیں گے جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارے سرحدی علاقوں سے داعش کا مکمل صفایا ہونا ضروری ہے. یہ ہمارے لیے اہم ہے کہ اس لڑائی کے دوران ہم داعش کے خاتمے کے لیے ضروری مدد دیتے رہیں.
دوسری جانب شام کی کرد ملیشیا YPJ نے ترکی کی جانب سے اس حملے کو شام کے اندرونی معاملات میں کھلی جارحیت قرار دیا ہے. یہ حملہ ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن ترکی کا دورہ کر رہے ہیں.
شمائلہ جعفری. بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے 2 روزہ دورے پر آج سری نگر پہنچے. سری نگر سے ریاض سہیل.
بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کی کشمیر آمد پر جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں احتجاجی مظاہرین پر پولیس اور CRPF اہلکاروں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں 18 سالہ عامر میر ہلاک ہو گئے. مقامی لوگوں نے بتایا کہ فورسز نے لوگوں پر بغیر کسی اشتعال کے فائرنگ کی. اس دوران پولیس کا کہنا ہے کہ پلوامہ ضلع میں ہی پولیس کے گشتی دستے پر نامعلوم افراد نے گرینیڈ پھینکا اور دھماکے میں 5 فورسز اہلکار زخمی ہو گئے. گزشتہ ماہ بھی راجناتھ سنگھ نے کشمیر کا دورہ کیا لیکن اس وقت انہوں نے واضح کیا تھا کہ قیام امن تک بات چیت کی تجاویز پر غور نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس بار انہوں نے کشمیر پہنچتے ہی ٹویٹ کر کے انسانیت, جمہوریت اور کشمیریت پر یقین رکھنے والے سبھی حلقوں کو مذاکرات کے لیے مدعو کیا. تاہم علیحدگی پسند رہنما سعید علی گیلانی نے آج جنوبی کشمیر کے ایک عوامی اجتماع سے فون پر خطاب کے دوران بھارتی آئین کے تحت مسئلے کشمیر کے کسی بھی حل کو مسترد کر دیا. واضح رہے گزشتہ ایک ماہ کے دوران بھارتی پارلیمان میں کشمیر کی صورتحال پر بحثیں ہوئیں اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں اپوزیشن گروپوں کے ایک وفد نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دلی میں ملاقات کی. ملاقات کے فوراً بعد وزیر اعظم مودی نے ایک بیان میں مسئلے کشمیر کے مستقل حل کی حمایت کی اور ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا. لیکن اس بیان کے بعد کشمیر میں اضافی فورسز کو بھیجا گیا. 12 سال بعد بارڈر سیکورٹی فورس کی 26 کمپنیوں کو سری نگر میں تعینات کیا گیا ہے اور بی ایس ایف اہلکاروں نے کئی اسکولوں میں کیمپ نصب کیے ہیں. سری نگر میں بی ایس ایف کے ایک افسر نے بتایا کہ انہیں قیام امن کی خاطر تعینات کیا گیا ہے,
سرکشا کرنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے, شانتی بحالی کرانے کے لیے ہمارے یہاں پر ڈیوٹی لگایا گیا ہے, باقی یہاں پر سب شانتی بحال ہو سب کے لیے.
ذرائع کا کہنا ہے کہ علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں راجناتھ سنگھ مقامی حکومت سے مشاورت کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ٹویٹر پر مبہم لہجہ اپنایا ہے اور سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کا فقرہ انسانیت, جمہوریت اور کشمیریت کو دہرایا, جس سے علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات کے امکانات مزید معدوم ہو گئے ہیں. اس صورتحال سے متعلق بعض عوامی حلقوں کے تاثرات.
کشمیریوں کو انسانیت, جمہوریت, امن, ترقی کے نام پر آج تک دھوکے ہی دھوکے ملے.
راجناتھ سنگھ 2 بار یہاں آئے, سیپریٹسٹ کو آن بورڈ انہوں نے نہیں لیا جو کہ ایک مین پارٹی ہے, اور پاکستان کے ساتھ جو ڈائیلاگ پروسیس ان کو سٹارٹ کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا.
وادی پہلے سے زخمی ہے اور آج پھر لہو لہان ہوئی ہے.
یہ تو صرف 1947 سے یہی چلتا ہے کہ ہندوستان کے آئین کے اندر کوئی بات چیت تسلیم نہیں ہے حریت پسند قیادت کو, تو لہٰذا گراؤنڈ پہ یہی مسئلہ چلی گئی ہے کہ بھارت کی سرکار ایک بار پھر اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے.
راجناتھ سنگھ کے دورے سے ایک دن پہلے ہی سری نگر کے کچھ علاقوں سے دن کا کرفیو ہٹایا گیا تھا لیکن وزیر داخلہ کا قافلہ جب ایئرپورٹ سے جھیل ڈل کے مشرقی کنارے پر واقع نہرو گیسٹ ہاؤس کی طرف جا رہا تھا تو سڑکوں پر پولیس, سی آر پی ایف اور بی ایس ایف اہلکاروں کے بغیر کوئی موجود نہیں تھا. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
بھارت میں بحری فوج کے لیے آبدوز سے متعلق ایک منصوبے کی انتہائی خفیہ معلومات افشا ہو گئی ہیں. حکومت نے تحقیقات کا حکم دیا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
انڈیا کے سب مرین پروگرام کے لیے یہ بری خبر ہے. یہ آبدوز فرانسیسی کمپنی ڈی سی ایس این کے اشتراک سے ممبئی میں بنائی جا رہی ہیں, اور سیکیورٹی امور کے ماہرین کے مطابق یہ انتہائی حساس معلومات اگر دوسرے ممالک کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو ان آبدوزوں کی افادیت بری طرح متاثر ہوگی. لیک ہونے والی خفیہ دستاویزات میں یہ تفصیل بھی شامل ہے کہ آبدوز کتنی رفتار سے چل سکتی ہیں, کتنی گہرائی تک جا سکتی ہیں اور کتنی آواز کرتی ہیں, جس کی وجہ سے گہرے سمندر میں ان کا پتہ لگانا اور انہیں تباہ کرنا آسان ہو جائے گا. انڈیا کے وزیر دفاع منوہر پاریکر کا کہنا ہے کہ یہ ہیکنگ کا نتیجہ ہے. یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ یہ معلومات انڈیا سے ہیک ہوئی ہے یا فرانس سے, اور یہ کہ آسٹریلوی اخبار کے علاوہ اور کس کو حاصل ہوئی ہے, لیکن معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے. منوہر پاریکر:
میں نے چیف آف نیوی ان کو بولا ہے کہ وہ پورا وشلیشن کرے, اس کا کیا لیک ہوا ہے, ہمارے بارے میں اس میں کیا ہے, کتنا حد تک اس کا اگر ہے تو لیک ٹرابل. جب تک وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو اس, دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو آئیڈینٹیفائی, دا سیکنڈ اسٹیپ از ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ از دا ایکسٹینڈ آف.
ممبئی کے مزگاؤں ڈاک میں 6 آبدوز بنائی جا رہی ہیں. ایک آبدوز تیار ہے اور فی الحال آزمائش کے عمل سے گزر رہی ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ اسے رواں سال کے اواخر تک بحریہ میں شامل کیا جا سکتا ہے. سابق وزیر دفاع اے کے اینٹنی نے کہا کہ یہ ایک انتہائی تشویشناک واقعہ ہے, اور یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہ دستاویزات انڈیا سے لیک ہوئی ہیں یا باہر سے.
اٹ از اے میٹر آف سیریس کنسرن ویدر دا لیک ٹک پلیس انڈین سوئل اور آؤٹ سائڈ, دیٹ از امیٹیریل.
ان کا کہنا ہے کہ ضرورت یہ معلوم کرنے کی ہے کہ جو دستاویزات عام کی گئی ہیں وہ اصلی ہیں یا نہیں, ان میں کس نوعیت کی معلومات ہے, اور اس کا ہمارے سب مرین پروگرام پر کیا اثر پڑے گا, اور یہ کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے. ماہرین کے مطابق تفصیلات عام ہو جانے کے باوجود آبدوزوں کے ڈیزائن میں کوئی ترمیم کرنا انتہائی مشکل ہوگا, اور اس میں بہت وقت اور پیسہ لگے گا. فی الحال بحریہ کا کہنا ہے کہ جو معلومات عام کی گئی ہے وہ پرانی ہے اور اس سے بحریہ کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا. انڈیا کے پاس 13 آبدوز ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر بہت پرانی ہو چکی ہیں, اور اسی وجہ سے انڈیا جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس آبدوز حاصل کر رہا ہے. بحریہ کا سیفٹی ریکارڈ کافی خراب رہا ہے, اور ممبئی میں ہی 3 سال پہلے ایک آبدوز میں دھماکہ ہونے کی وجہ سے 18 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. بحریہ کو عام طور پر تقریباً 6 آبدوزوں کی خدمات ہی حاصل رہتی ہیں. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف قومی منصوبے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی جائزہ کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم نواز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا. اسلام آباد سے خدائے نور.
وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فاٹا اصلاحاتی کمیٹی کے سفارشات پر مبنی رپورٹ عام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق یہ فیصلہ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے بدھ کو منعقدہ اجلاس میں ہوا. بیان میں بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اس رپورٹ کو مزید بحث اور عوامی رد عمل جاننے کے لیے عام کر دیا جائے تاکہ کمیٹی کی سفارشات پر قومی اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے. فاٹا اصلاحاتی کمیٹی کی جانب سے قبائلی علاقہ جات کے مستقبل کے بارے میں یہ چار سفارشات دی گئی ہیں. پہلے یہ کہ فاٹا کی موجودہ حیثیت برقرار رہے لیکن عدالتی اور انتظامی اصلاحات کی جائیں جن میں ترجیح ترقیاتی کاموں کو دی جائے. دوسرا, فاٹا کو گلگت بلتستان کی طرز کی کونسل بنایا جائے. نمبر تین, فاٹا کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے. اور نمبر چار یہ کہ فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے. فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے سے تمام ایجنسیوں کو ضلع کی حیثیت دی جائے اور فرنٹیئر ریجنز کو بھی ان اضلاع میں ضم کیا جائے. فاٹا اصلاحاتی کمیٹی کے مطابق قبائلی علاقوں کے اکثر عوام اس سے متفق ہیں کہ قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے. تاہم اس کمیٹی کے مطابق کرم ایجنسی, باجوڑ ایجنسی اور ایف آر پشاور کے قبائلی سربراہان چاہتے ہیں کہ فاٹا کو اسی طرح رہنے دیا جائے. اس کے علاوہ سیاسی پارٹیاں, نوجوان, تاجر اور تعلیم یافتہ لوگ کھل کر فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے حق میں تھے اور یہ دلیل پیش کر رہے تھے کہ قبائلی علاقوں تک اعلیٰ عدالتی رٹ کو پھیلایا جائے. فاٹا اصلاحاتی کمیٹی کی تجاویز میں لکھا گیا ہے کہ قبائلی عوام وہاں کی روایات اور جرگہ سسٹم کو اسی طرح اپنی شناخت کے طور پر جاری رکھنا چاہتے ہیں. وزیراعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان میں تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ عوامی بحث کتنی مدت تک ہوگی اور عوام کی حتمی رائے کیسے جانچی جائے گی. خدائے نور ناصر, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل دوسری بڑی جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں ہونے والے اس مبینہ پولیس مقابلے کی تحقیقات کروائی جائیں جس میں دو افراد ہلاک ہوئے. پولیس کے مطابق مارے جانے والے افراد ڈاکو تھے, لیکن سیاسی جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ ان کو دوران حراست ہلاک کیا گیا. کوئٹہ سے محمد کاظم.
دونوں افراد کے ہلاکت کا واقعہ کوئٹہ شہر کے مشرقی بائی پاس علاقے بوسا منڈی میں پیش آیا تھا. مارے جانے والے دونوں افراد نوجوان تھے. سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی جانب سے میڈیا کو جو معلومات فراہم کی گئی ان کے مطابق مارے جانے والے افراد ڈاکو تھے جو اس علاقے میں پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے. تام بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے پولیس کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے. پارٹی کی جانب سے میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق ہلاک کیے جانے والے دونوں افراد کو پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے درجنوں افراد کے سامنے غوث آباد کے علاقے سے حراست میں لیا. اس حوالے سے پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن کبیر افغان کا کہنا ہے,
میں غوث آباد کے دو رہائشی تھے, عبد الشکور اور جنت گل. پولیس نے انہیں اٹھایا اور بعد ازاں انہیں اٹھا کر بوسا منڈی کے علاقے میں ان کو فائرنگ سے آلہ کیا گیا اور میڈیا کے ذریعے خبر نشر کروائی گئی کہ دو ڈاکوؤں کی ہلاکت کی گئی ہے. اصل یہ مسئلہ دو ڈاکوؤں کا نہیں تھا بلکہ انتہائی غیر قانونی, غیر انسانی طریقے سے دو بے گناہ شہریوں کو قتل کیا گیا.
کبیر افغان نے وزیر اعلیٰ سے اس واقعے کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا.
ایسا طرز عمل ہمارے لیے بالکل ناقابل برداشت ہے, لہٰذا وزیر اعلیٰ فوری طور پر اس واقعے کی انکوائری کے لیے ٹریبونل کا قیام عمل میں لائے اور اس میں جو بھی ملوث عناصر رہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے.
ادھر بلوچستان کے ضلع واران میں ایک دھماکے میں 11 افراد زخمی ہوئے. واران میں پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ دھماکہ دستی بم کا تھا جسے نامعلوم افراد کی جانب سے جامع مسجد کی گلی میں پھینکا گیا. تال اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے. دوسری جانب کل عدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے ڈیرہ بگٹی میں زین کو قلعہ کے کمبر میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے, لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان میں انتخابات کے نگران ادارے الیکشن کمیشن نے صوبہ خیبر پختونخوا میں اقلیتی اراکین اسمبلی کے لیے مخصوص نشست کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بلدیو کمار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. بلدیو کمار اپنی ہی جماعت کے رکن اسمبلی اور وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اقلیتی امور سردار سورن سنگھ کے قتل کے الزام میں گرفتار ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
یہ نوٹیفیکیشن سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھیج دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے حکام نے بتایا کہ ان کا کام صرف نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے. اب انہیں کب اسمبلی بلایا جاتا ہے اس کا انحصار سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے فیصلے پر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک کڑا امتحان ہوگا. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے مطابق وہ بلدیو کمار کو اسمبلی میں حلف نہیں لینے دیں گے. سردار سورن سنگھ کی ہلاکت کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ وہ بلدیو کمار کے نوٹیفیکیشن کے اجرا کے خلاف عدالت میں جائیں گے. وزیر اعلیٰ نے یہ بیان اس سال اپریل کے مہینے میں سردار سورن سنگھ کی خدمات کے اعتراف میں مشترکہ قرارداد پیش کیے جانے کے بعد خطاب میں کہا تھا. اس نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وزیر قانون، وزیر مال اور وزیر اعلیٰ کے مشیر اطلاعات مشتاق غنی سے رابطے کی بارہا کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے متبادل امیدوار بلدیو کمار ولد نانک چند سکنا زمان خیل بری کوٹ سوات کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں غیر مسلموں کے لیے مختص نشست پر رکن قرار دیا جاتا ہے. یہ نشست پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی اور وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اقلیتی امور سردار سورن سنگھ کے قتل کے بعد خالی ہوئی تھی. سردار سورن سنگھ کے قتل کے الزام بھی بلدیو کمار پر عائد ہے. بلدیو کمار اس قتل کے الزام میں دیگر افراد سمیت جیل میں ہیں. سردار سورن سنگھ کو اس سال اپریل کے مہینے میں ضلع بنیر کے علاقے پیر بابا میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا. سردار سورن سنگھ اپنے آبائی علاقے گئے ہوئے تھے. پولیس نے چند روز میں ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا. پولیس کے مطابق اس حملے میں سردار سورن سنگھ کے متبادل امیدوار بلدیو کمار ملوث تھا. سردار سورن سنگھ کے قتل کے بعد بلدیو کمار کا ہی تکر رکن صوبائی اسمبلی کے طور پر ہونا تھا. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
اور ہم آپ کو سوات سے ہی ایک خبر سنوائیں گے کہ ایک جوڑے کو درخت سے باندھ کر سنسار کرنے کا واقعہ رونما ہوا ہے. اس کی تفصیلات کیا ہے یہ ہم آپ کو ابھی ذرا دیر میں سنوائیں گے. اگر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک نظر ڈالیں تو ہیڈ لائن ہے، الطاف حسین کے خلاف شوائب برطانیہ بھجوائے جائیں گے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں ایک جوڑے کو درخت سے باندھ کر سنسار کرنے کی اطلاعات ملی ہیں. مقامی حکام کے مطابق ایک شادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر انہی کے گھر والوں نے تعلقات کے شبے میں ایک نوجوان سمیت سنسار کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے نوجوان ہلاک ہو گیا اور خاتون کی حالت تشویشناک ہے. سوات سے صحافی انور شاہ.
حکام کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ تحصیل بریکوٹ کے علاقے شموزئی میں پیش آیا ہے. بتایا گیا ہے کہ مذکورہ خاتون کا شوہر 3 دن قبل مزدوری کرنے بیرون ملک چلا گیا تھا. اس حوالے سے پولیس کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ صدیق اکبر نے بی بی سی کو بتایا کہ واقعے میں ملوث دونوں ملزمان خاتون کے والد اور چچا کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے.
ان کو رسی اور اسی طرح وہ پتھروں سے بطور رقب ان کو شدید زخمی کیے گئے، جن میں ان کو اسپتال بر وقت لے جائے گئے. شخص آدمی جو تھا وہ کتاب نلا کر جان بک ہوا ہے، اور لڑکی جو ہے عورت جو ہے وہ ابھی بھی داخل اسپتال ہے اور سپورٹ سیکورٹی کے لیے گارڈ اس پر مقرر ہے اور فرسٹ ایڈ علاج اس کی جاری ہے.
سوات میں خواتین کے حقوق پر کام کرنے والی تنظیم دی اویکننگ کے ڈائریکٹر عرفان حسین بابک نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران 15 ہلاکتیں ہوئی ہے.
گزشتہ کوئی یہ تقریباً 1.5 مہینے میں ہمارے پاس جو تعداد آئی ہے وہ ٹوٹل تعداد 15 ہے، اور اس میں 12 خواتین ہیں اور یہ 3 مرد جو ہیں یہ گزشتہ اسی 1.5 ماہ کے دوران جو ہے ان کو قتل کیا گیا ہے غیرت کے نام پر. اصل میں جی اس میں مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ایریاز میں کیونکہ جو پہاڑی علاقہ جات ہوتے ہیں، جو دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں تو ایک ان کی روایات ایسی ہیں کہ وہ لوگ اس قسم کے کیسز جو ہیں وہ تھانے میں رپورٹ نہیں ہوتے، اور یہ ہمارے پاس پروف ہیں اس کے کہ مطلب دور دراز علاقوں سے، پہاڑی علاقوں سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے بھی ہیں کہ ہمارے ہاں پولیس میں اندراج کا کوئی رواج نہیں ہے، ہم لوگ پھر اپنا وہ بدل جسے وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ بدل لیتے ہیں اس میں پھر لڑکیوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے، لڑکوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے، تو اس سے یہ تعداد کہیں زیادہ ہوگی، کیونکہ اس میں صرف ہمارے پاس وہی فگرز آتی ہیں جو کہ ہمیں ہمارے پاس رپورٹ ہوتی ہیں یا ڈائریکٹ نیٹ ورک کے ممبرس کے تھرو یا میڈیا کے تھرو جو رپورٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس، اسی کی تعداد ہے۔
خیال رہے کہ سوات میں کچھ عرصے سے غیرت کے نام پر قتل کرنے کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ ایسے واقعات میں مقامی جرگوں کے ذریعے راضی نامے ہے، جس کی وجہ سے قتل میں ملوث ملزمان سزا سے بچ جاتے ہیں۔
سوات سے صحافی انور شاہ کی رپورٹ آپ نے سنی۔ افغان مہاجرین کے اندراج کے سلسلے میں حکومت پاکستان کے نئے طریقہ کار کی وجہ سے جہاں افغان باشندوں کو پریشانی کا سامنا ہے، وہیں افغان بچوں کے تعلیمی ادارے بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ نئی حکمت عملی کے تحت پاکستان بھر میں قائم افغان مہاجرین کے 260 کے قریب تعلیمی ادارے بند کیے جا رہے ہیں اور تقریباً 60,000 طلباء کا مستقبل داؤ پر ہے۔ پشاور سے رفعت اللہ رکزئی۔
افغان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے ایک رہنما اور افغان سکول مولانا جامع لیسے کے سربراہ نقیب اللہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھر میں افغان مہاجرین کے کل 260 تعلیمی ادارے قائم ہیں، جن میں سے بیشتر یعنی 150 سکولز خیبر پختونخوا میں واقع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ستمبر کے مہینے سے ان کا نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے، لیکن اب تک ان کے پاس ایک بھی نیا طالب علم داخلے کے لیے نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا
افغانستان میں سرکاری اسکولوں کی تعداد بھی کم ہے، یہ ایک، ان کو داخلہ بھی مشکل سے ملے گا ادھر۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں رہائش پذیر افغان مہاجرین جو ہے یہ دیہاتوں اور تقریباً گاؤں کے لوگ ہیں، تو گاؤں میں پہلے سے بھی پرابلمز اور مشکلات ہیں اور اسکولیں نہیں ہیں، تو جب یہ لوگ جائیں گے تو کدھر جائیں گے یہ لوگ؟
نقیب اللہ کے مطابق زیادہ تر سکولوں کے مالکان اپنے تعلیمی ادارے بند کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی بقول جب طلباء ہی نہیں ہوں گے تو سکول کیسے چلیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں نقیب اللہ نے کہا کہ یہاں رہنے والے افغان مہاجرین کو اب یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان میں وہ مزید قیام نہیں کر سکتے۔
اب تک جو امید تھا ہمیں ہماری پاکستانی گورنمنٹ سے، یار ادھر قانون ہے یا حکومت ہے وہ ہمارے بارے میں پوچھ سکتا ہے، تو اب وہ بھی کہنے لگا کہ آپ کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے پاکستان میں اور افغان مہاجرین باید اپنے مملکت یا اپنے ملک جائیں واپس۔
خیال رہے کہ پاکستان میں اس وقت 30 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین ملک کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد غیر رجسٹرڈ مہاجرین کی ہے جو پاکستان کے سرحد کے ساتھ واقع افغان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سرحدی مقامات میں افغان طالبان کا اثر رسوخ زیادہ بتایا جاتا ہے، جہاں پہلے سے تعلیمی اداروں کی کمی کی بھی اطلاعات ہیں۔ رفعت اللہ رکزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری سے ملاقات کے سلسلے میں یہاں لندن میں ہیں۔ بابر اعوان بی بی سی کے اسٹوڈیوز آئے تو ہمارے ساتھی عمر افریدی نے ان سے پوچھا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے۔
دیکھیں، میرا ایجنڈا بڑا سیدھا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں تاکہ جو وزیر اعظم نواز شریف ہیں ان کو پاناما لیکس کے حوالے سے جو ان کے تسلیم شدہ جرائم ہیں اور ان کے خاندان کے جو تسلیم شدہ ایسٹس ہیں ان پہ ان کو پروسیکیوٹ کیا جا سکے اور اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکے۔
اس وقت کوئی باقاعدہ عہدہ ہے پارٹی میں اس کے علاوہ کہ آپ پارٹی کے سینیٹر ہیں؟
جی، اس کے علاوہ عہدہ نہیں ہے۔
یہ بتائیے کہ کچھ 3.25 سال ہو گئے ہیں موجودہ جو حکومت ہے نواز شریف کی حکومت، اور یعنی سمجھ لیں کہ کچھ سال بھر میں تو تیاریاں شروع ہو جائیں گی اگلے انتخابات کی، تو ایسے میں آپ کی پارٹی کے پاس ایسی کوئی حکمت عملی ہے یا اس پر کچھ سوچا جا رہا ہے کہ جو کھویا ہوا مقام ہے، ظاہر پیپلز پارٹی جو تھی وہ اب نہیں ہے، یہ اس سے آپ اتفاق کریں گے؟
کرتا ہوں۔
تو کس طرح سے آپ اس کو وہ کھویا ہوا مقام واپس دلانے کی کوشش کریں گے، یا پارٹی کس طرح سے اپنے آپ کو بحال کرنا چاہے گی؟
جو میری گفتگو کے مختلف حصے تھے سابق صدر سے، ان کا ایک بڑا حصہ یہ بھی تھا، اور اس میں میں نے جو کچھ تجاویز دی ہیں ان میں سے ایک تجویز یہ ہے کہ بلاول کو فوری طور پہ پارلیمنٹ میں لایا جائے، قومی اسمبلی کا رکن بنا کے۔ اصولی طور پہ انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا، اور ایک بات جو انہوں نے کہی کہ کچھ پارٹی کے لیڈروں کا یہ خیال ہے کہ بلاول صاحب کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا پالیٹکس کی ٹریننگ آن جاب ٹریننگ ہے، اٹس لائک سوئمنگ، ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ آپ سوئمنگ کی کوچ آپ کو دفتر میں بٹھا کے تصویریں دکھا کے آپ کو ٹرینڈ کرے۔ میرا یہ موقف تھا اور فوری طور پہ ان کو آنا چاہیے، ٹو وچ پرنسپل ہی اگریڈ۔ انہوں نے اصولی طور پہ مجھ سے اتفاق کیا۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ اگلا سال انتخابات کا سال ہو سکتا ہے, یہ سال بھی انتخابات کا سال ہو جائے, میں تھوڑا سا اور کھینچ کے نیچے لے آتا ہوں, تو اس کے لیے تیاری ضروری ہے.
پاکستان میں کچھ کہا جاتا ہے کہ ایسی روایت رہی ہے کہ آپ اس وقت تک سیاستدان نہیں بنتے جب تک آپ جیل کی ہوا آپ نے نہ کھائی ہو.
With one exception, the greatest of all, قائد اعظم علیہ رحمت.
وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان سے پہلے کے,
تو یہ نئے پاکستان کا نیا لیڈر ہے نا, باقی سارے جو ہیں وہ 70 کو پہنچ رہے ہیں, تو یہ تو ابھی 30 کو بھی نہیں پہنچے.
یہ بتائیے کہ پارٹی میں قیادت کا سرچشمہ کون ہے, آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری؟
بلاول, آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اس لیے کہ جو مجھ سے بات چیت ابھی بھی ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہے اس میں ساری جگہ بلاول ہی ہے.
فیصلے بلاول کرتے ہیں؟
بلاول کرتے ہیں, مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں, آصف صاحب سے بھی مشورہ کرتے ہیں, فیصلے تو بلاول کرتے ہیں.
تو پھر آپ نے بلاول سے خود کیوں نہیں کہا کہ وہ آئیں پارلیمنٹ میں؟
یہ تو ظاہر ہے ایک ریلیشن شپ ان کا باپ بیٹے والا بھی ہے.
تو بلاول سے آپ کی بات ہوئی تھی, کیا انہوں نے کہا کہ جی والد کہیں گے تو میں پارلیمنٹ میں آنے آؤں گا؟
نہیں, یہ بلاول کو کہنا مناسب نہیں ہے کہ آپ ایک خود فیصلہ کر لیجئے. اور ایک ٹیکنیکلٹی بھی چھوٹی سی ہے کہ جو اس وقت جو 4P ہے, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, اسی کے الیکشن کے ذریعے سے پارلیمنٹ میں سارے پہنچتے ہیں مجھ سمیت, سندھ کی گورنمنٹ بھی اسی سے بنائی ہوئی ہے, تو وہ اس کے ہیڈ تو آصف زرداری صاحب ہیں, اس لیے مناسب جگہ وہی تھی میرے خیال میں.
پیپلز پارٹی کے رہنما بابر امان گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی عمر آفریدی سے. آئیے آپ کو ساؤتھ ہیمپٹن لے چلیں جہاں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آج پہلا ایک روزہ کرکٹ میچ کھیلا جا رہا ہے. ہمارے ساتھی غزنفر حیدر وہاں سے لائیو براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. غزنفر, پہلے تو یہ بتائیں کہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
جعفر, تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ اس وقت کی یہ ہے کہ 218 پہ پاکستان کے جو ہیں وہ 4 کھلاڑی آؤٹ ہیں اور 42 اوور کا کھیل ہو چکا ہے. سرفراز احمد اور شعیب ملک جو ہیں وہ کریز پر ہیں, لیکن کھیل ہے اس وقت بارش کی وجہ سے رکا ہوا ہے. 51 پہ سرفراز احمد بیٹنگ کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں شعیب ملک. پاکستان کی جو ہیں وہ 4 وکٹیں جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ گر چکی ہیں, 6 کھلاڑی پیچھے رہتے ہیں اور 8 سے 10 اوور کا کھیل باقی ہے اگر کھیل بارش کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو.
مظفر, بیٹنگ کیسی رہی پاکستان کی اوور آل اگر میں پوچھوں تو؟
پاکستان کی بیٹنگ جو ہے وہ آج جو ہے وہ قدرے بہتر تھی. اظہر علی جو ہیں جنہیں کہا جا رہا تھا کہ وہ بہت سلو کھیل رہے ہیں, لیکن وہ ان کا سلو کھیلنا تھا وہ صورتحال کے عین مطابق تھا, اس لیے کہ شروع میں ایک دو وکٹیں پاکستان کی گر گئیں تو کریز پہ سٹے کرنے کے لیے پاکستان کو کوئی چاہیے تھا. تو اظہر علی نے جو ہے وہ 82 رن بنائے 110 بالوں پہ, انہوں نے کریز پہ سٹے کیا. اس کے علاوہ بابر اعظم نے بہت اچھی بیٹنگ کی, 40 کا سکور کیا انہوں نے. اور بابر اعظم کا جو LBW تھا وہ متنازع تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے تھرڈ امپائر کا ریپلے دکھایا ہے تو بالکل صاف نظر آ رہا تھا کہ بال جو وہ بیٹ کو ٹچ کر گئی ہے, لیکن شرجیل خان نے جو ہے وہ ریویوز پاکستان کے پہلے استعمال کر لیے تھے تو بابر اعظم جو ہے وہ ریویو کا استعمال نہیں کر سکے دوبارہ.
یہ بتائیں کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ میں تو نمبر 1 ہوا, کیا آپ کو امکان دکھ رہا ہے کہ ون ڈے کرکٹ میں بھی نمبر 1 ہو سکتا ہے؟ پرفارمنس ہے ایسی
جعفر؟ ون ڈے میں پاکستان کو تھوڑی نہیں بہت زیادہ مشکلات ہوں گی نمبر 1 پہ آنے کے لیے, لیکن نمبر 1 پہ آنے سے پہلے جو پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ICC ورلڈ کپ 2019 جو کہ انگلینڈ میں ہوگا اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے ٹاپ 8 ٹیمز ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسوسیٹ ٹیموں سے انتخاب کیا جائے گا. پاکستان کی اس وقت پوزیشن 9 نمبر پر ہے, تو اگر صورتحال اسی طرح جاری رہی تو پاکستان جو ہے وہ پہلی بار ایسا ہو سکتا ہے تاریخ میں کہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی ہی نہ کر پائے. تو نمبر 1 کے لیے تو ابھی تھوڑا سا دور ہیں ہم لوگ, لیکن پہلے جو ہے وہ ہمیں ٹاپ 8 میں آنا ہے. پاکستان ویسٹ انڈیز سے 7 پوائنٹ پیچھے ہے, اگر اس ون ڈے سیریز میں کارکردگی اچھی ہوتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 8 ٹیمز میں آ جائے گا, اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم لوگ جو ہیں وہ نمبر 1 کی پوزیشن کا تعاقب کر سکتے ہیں.
مظفر, آپ نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے کھیل رکا ہوا ہے, اگر بارش نہیں رکی تو کیا ہوگا؟
اگر بارش نہیں رکی تو اسے 42 اوور کا کھیل کر دیا جائے گا. ڈکورتھ لیوس میتھڈ کے تحت اگر پاکستان کا ابھی کا موجودہ سکور کیلکولیٹ کیا جائے تو 259 بنتا ہے اور انگلینڈ کو جو ہے وہ 260 42 اوور میں بنانے ہوں گے اگر 15 یا 20 منٹ بارش اور مزید نہیں رکی. تو یہ ڈکورتھ لوئس میتھڈ پہ ہی چلا جائے گا.
بہت بہت شکریہ. ساؤتھ ہیمپٹن سے ہمارے ساتھی غلنفر حیدر پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایک روزہ کرکٹ میچ کے بارے میں تفصیلات آپ کو بتا رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ اس وقت بارش کی وجہ سے کھیل رکا ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کی آج کے ایڈیٹر تھیں مہپارہ صفدر, پروڈیوسر تھے فیاض احمد, یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے کرس مارشل نے, اور اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے. اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان کے شہر کراچی میں آج بلدیاتی انتخابات میں کے ایم سی, پانچ ڈی ایم سیز اور ضلع کونسل میں آج میئر اور چیئرمین کے لیے ووٹ ڈالے گئے. غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق ایم کے ایم کے نامزد کردہ امیدوار وسیم اختر کراچی کے میئر منتخب ہو گئے ہیں. افغانستان میں شدت پسند طالبان جنگجوؤں نے دارالحکومت کابل میں واقع امریکن یونیورسٹی پر حملہ کیا ہے. دھماکوں اور گن فائر کے وقت جامع میں کئی اساتذہ اور طلبہ موجود تھے, تاہم حملے میں ہونے والی ہلاکتوں اور زخمیوں کے بارے میں واضح اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں. ترکی کے حمایت یافتہ شامی باغیوں کا کہنا ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ شہر جرابلس میں داخل ہو گئے ہیں. اور اٹلی میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے وسطی حصے میں آنے والے شدید زلزلے سے 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.